الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
خدا تعالیٰ کی ایک صفت مہیمن ہے. مختلف اس لفظ کے معنی مختلف اہل لغت نے کیے ہیں، وہ میں پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لسان العرب ایک لغت کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ المہیمنوں اور المہیمن اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو پرانی کتابوں میں بیان ہوئی ہے. قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہ مہیمن علیہ، یعنی بعض لوگوں نے مہیمن کا مطلب گواہ کیا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ وہ اس پر گواہ ہے. تو اس روح سے وہ لکھتے ہیں کہ مہیمن کے معنی ہوں گے گواہ، اور وہ ذات جو دوسروں کو خوف سے امن میں رکھے. الازہری مشہور لوگ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مہیمن کا مطلب ہے امین یعنی امانت دار. بعض نے مہیمن کو موتمن کے معنی میں بھی بیان کیا ہے، یعنی وہ ذات جس کو امین سمجھا جائے. مہیمن علیہ کے معنی ہیں وہ ذات جو مخلوقات کے معاملات پر نگران اور محافظ ہو. مہیمن کے معنی بعض نے رقیب کے کیے ہیں، یعنی وہ ذات جو نگران ہو. پھر کہتے ہیں ایک جگہ ایک لغت میں، قرآن کریم کے مہیمن علیہ ہونے کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ یہ کتب سابقہ پر نگران اور محافظ ہے. وحیب سے مروی ہے کہ جب بندہ وجود باری تعالیٰ میں فنا ہو جاتا ہے اور صدیقوں کی مہیمنیت میں داخل ہو جاتا ہے، تو پھر کوئی مادی چیز ایسی نہیں رہتی جو اس کے دل کو بھائے. مہیمنیت کا لفظ مہیمن کی نسبت سے ہے، اور اس سے مراد ہے صدیقین والا اطمینان قلب، یعنی جب بندہ اس درجے کو پہنچ جاتا ہے تو نہ کوئی چیز بھاتی ہے اور نہ ہی اللہ کے سوا کوئی چیز اسے پسند آتی ہے. یہ لسان العرب کے ہیں. پھر القاموس میں ہے کہ المہیمن یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، اور مومن کے معنوں میں آیا ہے، یعنی وہ ذات جو دوسروں کو خوف سے امن میں رکھنے والی ہو. اقرب الموارد ایک کتاب ہے لغت کی، اس میں لکھا ہے کہ مہیمن یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اس کا مطلب ہے الامین امن دینے والا یا نگران، المؤتمن وہ ذات جس کے پاس امانت رکھی جائے اور جس کو امین سمجھا جائے، الشاہد گواہ، القائم القائم و علی خلقہ بعمالہم و ارزاقہم و آجالہم، وہ ذات جو اپنی مخلوقات کے اعمال اور ان کے رزق اور ان کی عمروں کی حدوں پر نگران اور محافظ ہو. قرآن کریم میں اس صفت کا استعمال دو جگہ آتا ہے، ایک سورہ مائدہ کی آیت 49 ہے اور سورہ حشر کی آیت 24 میں. پرانے مفسرین نے بھی ان آیات کے حوالے سے اس کے بعض بیان کیے ہیں. پہلے میں مفسرین کی بیان کر دیتا ہوں جو انہوں نے لکھا ہے. شیخ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو جو مہیمناً علیہ کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام محافظ کتابوں کے تغیر و تبدل ہونے پر نگران ہے, اور اب یہ قرآن ان کی سچائی اور صحت اور پختگی اور شریعت کے بنیادی اور فروعی اصول کی گواہی دے گا, اور پرانی شریعتوں کے جو احکام منسوخ ہو گئے اور جو باقی رہ گئے ان سب کی تعین اب یہ کرے گا. پس اب یہ قرآن کریم ہے جو آخری شرعی کتاب ہے, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے, جس کا ہر ہر لفظ سچ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور پرانی کتب کی تصدیق کرنے والا ہے. اب اگر سچائی ہے تو قرآن کریم میں ہے, اور پرانی کتب کی بھی صحیفوں کی بھی وہی باتیں صحیح ہیں جن کی قرآن کریم تصدیق کرتا ہے, کیونکہ جیسے قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ اسے تمام کتب پر نگران بنایا گیا ہے, جیسے مفسرین نے بھی لکھا کہ مہیمن علیہ. سورہ مائدہ کی جو آیت 49 ہے اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. تو یہ تصدیق کے ساتھ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی بھی یقین دہانی کروا دی کہ پہلے صحیفوں کی ہمیشہ صحت سے رہنے کی تو کوئی ضمانت نہیں تھی, لیکن یہ قرآن کریم کیونکہ ان پر اب نگران اور محافظ ہے, اس لیے نگران اور محافظ ہونے کی حیثیت سے خود بھی محفوظ ہے. اور اس بارے میں دوسری جگہ واضح الفاظ میں قرآن کریم میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا ذکرا و انا لہ لحافظون. اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خداوند نے کہا تھا کہ میں اپنے کلام کی آپ حفاظت کروں گا. اب دیکھو کیا یہ سچ ہے یا نہیں کہ وہی تعلیم جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کی طرف سے بدریہ اس کی کلام کے پہنچائی تھی وہ برابر اس کی کلام میں محفوظ چلی آتی ہے. بس یہ حفاظت کا وعدہ جو قرآن کریم کے بارے میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ جو پہلی کتب کی باتیں یہ قرآن کریم تصدیق کرتا ہے وہی سچی باتیں. غیر مسلم قرآن کریم کی باتوں کو مانے یا نہ مانے, لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ان کا جو مذہب دلچسپی رکھتا ہے یہ مانتا ہے کہ ان کی کتب جو ہیں وہ 100% اصلی حالت میں نہیں, دوسرے 100% اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں ہوتی. قرآن کریم کے بارے میں بھی یہ لوگ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ابتدا سے آج تک اپنی اصلی حالت میں گو کے بعض شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جیسا کہ امریکہ میں گزشتہ دنوں میں نے ذکر کیا تھا ایک خطبے میں کوشش کی گئی ہے اور اب تحقیق کی جا رہی ہے اس کی, لیکن ابھی تک یہ ثابت نہیں کر سکے. تو قرآن کریم کے بارے میں بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ صحیح حالت میں ہے, اور یہی چیز جو ہے وہ قرآن کریم کو باقی صحیفوں پر فوقیت دلواتی ہے. بس یہاں قرآن کریم کا یہ دعویٰ کہ یہ باقی کتب پر نگران ہے اس کے باقی کتب پر نگران ہونے اور پہلے انبیاء کے جو واقعات اس میں بیان کیے گئے ہیں ان کے سچے ہونے کی دلیل ہے، اور پرانی کتب میں بیان کردہ واقعات وہی سچے ہیں جن کو قرآن کریم نے رد نہیں کیا یا جن کی تصدیق کی ہے۔ اس طرح اس سے یہ بھی مراد ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم مستقل اور ہر زمانے کے لیے اور ہر زمانے کے حالات کے مطابق اس پر غور کرنے والوں پر اس تعلیم کے عجائبات اور راز کھلتے ہیں، اور پھر صرف جماعتی سطح اور قومی سطح پر ہی نہیں بلکہ انفرادی طور پر بھی ہر شخص جو اس کتاب کو ماننے والا ہے اور جو اس پر غور کرنے والا ہے اس سے فائدہ اٹھائے گا اور اٹھانے کی کوشش کرے گا تو اس کو فائدہ پہنچے گا، یعنی روحانی طور پر بھی اور مادی طور پر بھی ہر شخص فائدہ اس سے اٹھا سکتا ہے۔ بس اگر حقیقی فائدہ اٹھانا ہے تو اس تعلیم کا جوا اپنی گردن پر ڈالنا ہوگا، وہ تعلیم جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے، اور پھر اسی وجہ سے ہر شخص ایمان میں بھی مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ خدا تعالیٰ کی صفت مہیمن سے پھر فیض اٹھائے گا۔ بس ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ فیض اٹھانے کے لیے اس تعلیم پر عمل کرنا، اس میں بیان کردہ احکامات پر عمل کرنا اور ان نیکیوں میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ فرماتا ہے کہ وَلِكُلٍ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک شخص کا ایک مطمع نظر ہوتا ہے جسے وہ اپنے آپ پر مسلط کر لیتا ہے۔ سو تمہارا مطمع نظر یہ ہو کہ تم نیکیوں کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ بس یہ نیکیاں مسلط کرنی ہوں گی اس تعلیم پر عمل کرنے والا بننے کے لیے، یا مسلط کرنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی، نیکیوں کو ہر دوسری بات پر فوقیت دینی ہوگی۔ سورہ مائدہ کی آیت کے شروع میں صاحب کا کتب کا ذکر کر کے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ لوگ اس تعلیم کو بھول گئے جو انہیں دی گئی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کتب میں تحریف شروع ہو گئی اور ان انعامات سے بھی محروم ہو گئے وہ لوگ۔ اگر نہ بھولتے، اس میں تحریف نہ کرتے تو انعام سے بھی محروم نہ ہوتے۔ یہود و عیسائی پھر اس کے نتیجے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہوتے، لیکن قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس میں تحریف نہیں ہو سکتی، کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس کی حفاظت خدا تعالیٰ خود فرمائے گا۔ ایک تو یہ تحریری صورت میں محفوظ ہے، گزشتہ 1500 سال سے محفوظ چلی آ رہی ہے، دوسرے لاکھوں حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہے، اور پھر مجددین کے ذریعے سے اس کی تعلیم پر عمل بھی ہمیشہ محفوظ رہا ہے چاہے تھوڑے پیمانے پر رہا ہو، اور آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے بعد اس کی تعلیم کے مزید روشن پہلو نکھار کر اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہم پر ظاہر فرمائے۔ اس لیے تعلیم کے بگڑنے کا تو سوال نہیں، لیکن افراد کے بگڑنے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے ہر فرد کو بھی یہ تنبیہ کر دی گئی کہ اس تعلیم پر عمل کرو، اور ان اعمال صالحہ اور نیکیوں کی طرف توجہ دو جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہو گے۔ قرآن کریم میں یہ تنبیہ فرما دی کہ یہ قرآن کیونکہ نگران ہے، اس لیے ہر فیصلہ اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ نیکیوں کے معیار اب اس کے مطابق مقرر ہونے چاہیے جو قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں۔ ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین ہم من خشیت ربہم مشفقون، یعنی وہ لوگ جو اپنے رب کے روب سے ڈرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون، وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے والذین ہم بربہم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے۔ پھر فرماتا ہے والذین یؤتون ما آتوا قلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ لوگ کہ جو بھی وہ دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس خیال سے ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ یقیناً اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ خصوصیات بیان کرنے کے بعد خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولائک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں میں تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ ان پر سبقت لے جانے والے ہیں۔ بس ان آیات میں نیکیوں میں بڑھنے والوں کی کچھ خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ دنیا داری ان کا مطمئن نظر نہیں ہوتا، جیسا کہ پہلے فرمایا تھا تمہارا مطمئن نظر بھلائی میں بڑھنا ہے، بلکہ سب سے اہم چیز جن کی انہیں تلاش ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق صرف ظاہری الفاظ کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خشیت ان کے دلوں پر قائم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا رعب ان پر ہوتا ہے، اور اس رعب اور ڈر کی وجہ سے اور اس تعلق کی وجہ سے جو خدا تعالیٰ سے ہے وہ اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ذات ان کو ہر وقت ہر کام سے پہلے اپنے وجود کا احساس دلا رہی ہوتی ہے، ہر وقت ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ایک ذات ہے جو ہر وقت مجھے دیکھ رہی ہے۔ وہ اپنے ایمان میں بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تمام آیات پر ایمان لاتے ہیں، قرآن کریم کی تمام پیشگوئیوں پر انہیں یقین ہوتا ہے۔ قرآن کریم ایک قائم رہنے والی کتاب ہے جس نے گزشتہ صحیفوں کو بھی درست کیا ہے یا تصدیق کی ہے، اور آئندہ کے لیے بھی اسلام کے زندہ ہونے کے نشان ظاہر فرمائے ہیں، اور اس زمانے میں مسیح ماؤد اور مہدی ماؤد کا ظہور بھی ان نشانوں میں سے ایک نشان ہے۔ بس حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کا انکار بھی اللہ تعالیٰ کے نشانوں کا انکار ہے۔ آج مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت باوجود یہ دعا پڑھنے کے کہ صراط الذین انعمت علیہم کہنے کے، یہ دعا مانگنے کے، خدا تعالیٰ کے فرشتادہ کا انکار کر کے مغضوب علیہ اور تعلیم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا کر کہ دوسروں کے معاملات کے فیصلے بھی اب اس کتاب کے مطابق ہونے ہیں، مسلمانوں کو توجہ دلا دی تھی کہ تمہیں بھی اس کتاب پر اپنے ایمان کو کامل کرنے کی ہر وقت فکر رہنی چاہیے، صرف منہ سے نہیں، صرف قرآن کریم کو زبانی عزت دے کر نہیں بلکہ جو پیشگوئیاں ہیں ان پر غور کرتے ہوئے، جب بھی کوئی پیش گوئی اپنے وقت پر پوری ہو تو ایمان لا کر. جیسا کہ میں نے کہا کہ آج یہ ایمان جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مان کر پورا ہوتا ہے. اس کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف نے پہلی کتابوں اور نبیوں پر احسان کیا ہے, جو ان کی تعلیموں کو جو قصے کے رنگ میں تھیں علمی رنگ دے دیا ہے. میں سچ سچ کہتا ہوں کہ کوئی شخص ان قصوں اور کہانیوں سے نجات نہیں پا سکتا جب تک وہ قرآن شریف کو نہ پڑھے, کیونکہ قرآن شریف ہی کی یہ شان ہے کہ وہ انہو لقول فصل وما ہوا بالحزل, یعنی یقینا وہ ایک فیصلہ کن کلام ہے اور ہرگز کوئی بیہودہ کلام نہیں. فرماتے ہیں کہ وہ میزان مہیمن نور اور شفا اور رحمت ہے. جو لوگ قرآن شریف کو پڑھتے اور اسے قصہ سمجھتے ہیں انہوں نے قرآن شریف نہیں پڑھا بلکہ اس کی بے حرمتی کی ہے. ہمارے مخالف کیوں ہماری مخالفت میں اس قدر تیز ہوئے ہیں؟ اسی لیے کہ ہم قرآن شریف کو جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ سراسر نور حکمت اور معرفت ہے دکھانا چاہتے ہیں, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن شریف کو ایک معمولی قصے سے پڑھ کر وہ قطع نہ دیں. ہم اس کو گوارا نہیں کر سکتے. خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم پر کھول دیا ہے کہ قرآن شریف ایک زندہ اور روشن کتاب ہے, اس لیے ہم ان کی مخالفت کی کیوں پرواہ کریں؟ غرض میں بار بار اس امر کی طرف ان لوگوں کو جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نصیحت کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اس سلسلے کو کشف حقائق کے لیے قائم کیا ہے, کیونکہ بدون اس کے عملی زندگی میں کوئی روشنی اور نور پیدا نہیں ہو سکتا. اور میں چاہتا ہوں کہ عملی سچائی کے ذریعے اسلام کی خوبی دنیا پر ظاہر ہو, جیسا کہ خدا نے مجھے اس کام کے لیے مامور کیا ہے. اس لیے قرآن شریف کو کثرت سے پڑھو, مگر میرا قصہ سمجھ کر نہیں بلکہ ایک فلسفہ سمجھ کر. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے کہ نیکیوں میں بڑھنے والے گروہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ کسی کو بھی اللہ کے مقابلے میں شریک نہیں ٹھہراتے. لیکن مسیح موعود کے حالات کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں فرماتا ہے کہ مخفی شرک جو ہے اس زمانے کے مسلمانوں میں اس حد تک نظر آئے گا کہ باوجود مسلمان کہلانے کے عبادت کی طرف توجہ نہیں ہوگی. تجارتیں اور دل بہلاوے کی چیزیں انہیں نمازوں سے زیادہ پرکشش نظر آ رہی ہوں گی نمازوں کی نسبت. بجائے نیکیوں میں بڑھنے کے وہ یہود و نصارہ کی طرح تعلیم جو اسلام کی تعلیم ہے قرآن کی تعلیم ہے اسے بھلا رہے ہوں گے. عبادت کی طرف توجہ بھی کم ہوگی اور اعمال صالحہ کی بجاوری کی طرف بھی توجہ کم ہوگی. چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں اکثریت مسلمانوں کی اسی پر چلتی نظر آتی ہے. لیکن ہمیں بھی یہ بات دعوت فکر دیتی ہے کہ ہم بھی اپنے جائزے لیتے رہیں کہ کہیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے نفس کے دھوکے میں تو نہیں ڈال رہے ہیں. پھر ایک نشانی یہ بتائی کہ نیکیوں میں بڑھنے والے اپنی دولت دونوں ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ خوف رہتا ہے کہ پتہ نہیں اس معیار پر پورے اتر بھی رہے ہیں یا نہیں جو خدا تعالیٰ چاہتا ہے. کہیں اس معیار سے نیچے رہ کر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے والے تو نہیں بن رہے. بس یہ باتیں ایسی ہیں جو پھر آگے باریک در باریک نیکیوں کی طرف توجہ دلاتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے حصول کے لیے نہ صرف ایک مومن کوشش کرتا ہے بلکہ ان میں بڑھنے کی بھی کوشش کرتا ہے. اور جب یہ عمل ہوں گے تو تب ایک انسان اس خدا کی پناہ میں رہے گا جو ایک ہے اور اس کا کوئی معبود اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، جو قدوس ہے، جو سلام ہے، جو امن دینے والا ہے، جو مہیمن ہے، جو عزیز ہے، جو ٹوٹے کام بنانے والا ہے، اور جو کبریائی والا ہے. اس کا ذکر سورہ حشر میں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. بس اللہ تعالیٰ کی صفات کا فہم حاصل کرنا ہر مومن کا فرض ہے، اور جب اس فہم کے حصول کی کوشش ہوگی تو تب ہی ایمان میں بھی مزید ترقی ہوگی. ایک روایت میں آتا ہے علامہ تبرسی نے یہ سورہ حشر کی آیت کے ضمن میں بیان کی حدیث کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے اسم اعظم کے بابت پوچھا، جس پر آپ نے فرمایا سورہ حشر کی آخری آیات کثرت سے پڑھنے کا التزام کرو. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی سورہ حشر کی آخری آیات رات کو یا دن کو تلاوت کی اور اسی دن یا رات کو فوت ہو گیا تو اس کے لیے جنت واجب ہوگی. وہ آخری آیات جو ہیں وہ یہ ہیں: هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهادت هو الرحمن الرحیم. اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غائب اور حاضر کو جانتا ہے، وہی بے انتہا کرم کرنے والا خدا ہے اور وہی بار بار رحم کرنے والا خدا ہے. پھر اگلی آیت میں ہے: هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون. وہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، پاک ہے، سلام ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، کامل غلبے والا ہے، ٹوٹے کام بنانے والا ہے اور کبریائی والا ہے. پاک ہے اللہ اس سے جو شرک کرتے ہیں. فرمایا: هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور ہر چیز کا موجد ہے، اور ہر چیز کو اس کے مناسب صورت دینے والا ہے. اس کی بہت سی اچھی صفات ہیں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کی تسبیح کر رہا ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. یہاں پر یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ صرف تلاوت ہی نجات کے سامان پیدا نہیں کرے گی. یقیناً تلاوت بھی ایک بہت اچھا کام ہے، اس کا حکم بھی ہے، قرآن کریم میں بھی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اچھے لہن میں بھی کی جائے، لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو عبادت جو ہے انسان کا مقصد پیدائش بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود بعض لوگوں کی عبادت جو ہے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو ان کی نمازیں ہیں وہ ان پر لعنت ڈالیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دکھاوے کی عبادتیں ہیں یا دل سے ادا نہیں کی جا رہی. تو صرف تلاوت ہی نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی، صرف یہ آیات پڑھ لینا نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی اگر ان پر غور نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھتے ہوئے اس سے فیض پانے کی دعا نہ ہو، اس کے لیے کوشش نہ ہو، اپنے عبادتوں کے معیار بلند نہ ہوں، خالصتاً اس کے لیے ہو کر عبادت نہ کی جائے، اعمال صالحہ بجا لانے کی طرف توجہ نہ کی جائے، نیکیاں جو قرآن کریم میں درج کی گئی ہیں ان پر غور کرتے ان کو بجا لانے کی طرف توجہ نہ کی جائے، تب تک ان صرف آیتوں کو پڑھنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور پھر خالص ہو کر اس کی تسبیح کی جائے تو پھر یہ نیکی کے معیار بلند کرتی ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو میں نے اقتباس پڑھا اس میں توجہ دلائی ہے. اللہ تعالیٰ کا پھر یہ قرب دلانے والی بنے گی. بس اس غائب اور حاضر کو جاننے والے خدا جو عالم الغیب و شہادت ہے کے سامنے جب مومن جاتا ہے تو یہ سمجھ کر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. ہر فعل جو ایک مومن کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کرتا ہے اور اس کا خوف دل میں رکھتے ہوئے کرتا ہے, تو پھر ہی ان برکات سے مستفید ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں رکھی ہیں, جن کے بارے میں حدیث میں نے پڑھی کہ آیات پڑھو تو اللہ تعالیٰ بخشش کے سامان پیدا فرماتے ہیں. بس صرف منہ سے الفاظ ادا کرنا کافی نہیں اگر یہ بغیر غور و فکر اور عمل کے ہوں. بس اس غور اور اس فکر کے لیے اور اس مقام کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے, اور اس کوشش کے ساتھ جب انسان یہ آیات پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنے والا پھر ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انسان کے اندر جب حقیقی ایمان پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو اعمال میں خاص لذت آتی ہے اور اس کی معرفت کی آنکھ کھل جاتی ہے, اور وہ اس طرح نماز پڑھتا ہے جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہوتا ہے. گناہوں سے اسے بیزاری پیدا ہو جاتی ہے, ناپاک مجلس سے نفرت کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اور رسول کی عظمت اور جلال کے اظہار کے لیے اپنے دل میں ایک خاص جوش اور تڑپ پاتا ہے. ایسا ایمان اسے حضرت مسیح کی طرح صلیب پر بھی چڑھنے سے نہیں روکتا, وہ خدا تعالیٰ کے لیے اور صرف خدا تعالیٰ کے لیے حضرت ابراہیم کی طرح آگ میں بھی پڑ جانے سے راضی ہوتا ہے جب وہ اپنی رضا کو رضاء الہی کے ماتحت کر دیتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ جو علیم بذات الصدور ہے اس کا محافظ اور نگران ہو جاتا ہے اور اسے صلیب پر سے بھی زندہ اتار لیتا ہے اور آگ میں سے بھی صحیح سلامت نکال لاتا ہے. مگر ان عجائبات کو وہی لوگ دیکھا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر پورا ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو ایمان میں کامل کرے اور اسے بڑھاتا رہے, اور ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا صحیح ادراک رکھتے ہوئے ہمیشہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہوں, اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتے ہوئے اس کی تائیدات و نصرت کے نظارے دیکھتے چلے جائیں. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. یہ افسوسناک خبریں ہیں دو ہمارے قادیان کے دو نوجوان گزشتہ دنوں وفات پا گئے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک جامعہ احمدیہ قادیان کے طالب علم تھے وسیم احمد, 21 سال ان کی عمر تھی, جو قادیان کے قریب ایک نہر ہے ہرچوال وہاں نہاتے ہوئے ڈوب گئے. یہ بڑا تیرنے والا لڑکا تھا اور سمندر میں نہانے کی مہارت رکھتے تھے, بلکہ لوگوں کو تیراکی سکھایا کرتے تھے. لگتا ہے کہ نہر میں نہاتے ہوئے کہیں چھلانگ لگائی ہے تو سر ٹکرایا کسی چیز سے، اس کی وجہ سے بے ہوشی ہوئی ہے اور پھر پتہ نہیں لگا. دو تین دن کے بعد لاش ملی، سو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا کہ فوری طور پر حالت میں نکالا جاتا تو شاید. بہرحال اللہ کی تقدیر تھی. عزیز موسی تھے اور بڑے دور کے رہنے والے تھے، لکشدیپ میں کھلے سمندر میں نہانے میں بڑی مہارت تھی ان کو. دوسرے طالب علم عزیز حافظ اطہر احمد، جو مکرم حافظ مظہر احمد صاحب طاہر نائب شیخ سلطان قادیان کے بیٹے تھے. 3 اگست کو بعد نماز عشاء حافظ صاحب اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنے کسی عزیز کو لینے کے لیے بٹالے گئے. واپس جب آ رہے تھے تو قادیان سے کوئی 2-3 کلومیٹر پہلے سڑک پر ایک بڑا درخت تھا جو اچانک گر گیا سڑک پہ اور گاڑی اسے جا کے ٹکرائی، جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ میں وہاں وفات پا گئے. باقی بھی زخمی ہوئے شدید، لیکن یہ طالب علم جن کی 19 سال عمر تھی وہاں فوری طور پر ان کی وفات ہو گئی. اور یہ بھی حافظ قرآن تھے جیسا کہ میں نے کہا، اور جامعہ احمدیہ میں داخل ہوئے تھے اس سال. اللہ تعالیٰ دونوں نوجوانوں کے سے مغفرت کا سلوک فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. ابھی انشاءاللہ نمازوں کے بعد ان کے نماز جنازہ غائب میں ادا کروں گا. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل واللسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ.